الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ خود شریعت پر عمل کریں اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دے. مرد حضرات گھر سے باہر دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر کے لوگوں کو، اپنے محرم مردوں کو اور گھر کی عورتوں کو، قرب و جوار کی عورتوں کو دین کی طرف دعوت دے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو انسان سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور جو اس کے ماتحت ہوں گے، اس کے گھر کے بچے ہوں گے، اس کے گھر کی بچیاں ہوں گی، اس کے گھر کے نوکر ہوں گے، ان سب کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے بارے میں فرمایا، والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، کہ عورت جو ہے اس کی جو رعایا ہے وہ اس کے خاوند کے گھر کے بچے اور گھر کے لوگ ہیں. تو پتہ چلا مرد نے گھر سے باہر دین کا کام کرنا ہے، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر کے لوگوں پر دین کی محنت کرے. اکثر عورتیں یہ گلہ کرتی ہیں کہ جی ہم گھر میں رہتی ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے ہم کیسے دین کا کام کر سکتی ہیں. جی گھر میں رہتے ہوئے بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، انسان اپنے گھر کے محرم مردوں کے اوپر، گھر کی عورتوں پر دین کی محنت کریں، آپ سے فقط یہی مطلوب ہے. جس عورت کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتی ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس کو پریشر دیتی ہے، اس کا ذہن بناتی ہے، مختلف طریقوں سے اس بچے کو اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے وہ تیار کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جس عورت کے دل میں آخرت ہوتی ہے وہ پھر بچوں کو ذہنی طور پر آخرت کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، اس کا ذہن بنا رہی ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ آخرت میں اونچا درجہ پا جائے. سوچ کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ماں سوچے یا گھر کی عورت یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیوں نہ میں اپنے مرنے سے پہلے ہی ان بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، کیوں نہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا رشتہ کروا دوں، کیوں نہ ان کو اپنے مرنے سے پہلے ہی اس زندگی میں سیٹ کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو ایک سوچ کا انداز یہ ہے، بندہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک سوچ کا انداز یہ ہے کہ یہ سوچے بندہ کہ ان بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ جب بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ان بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، تب پھر سوچ کے اندر توازن پیدا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے پیچھے صرف بھاگنے کی بجائے انسان دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلتا ہے کہ ہاں میرے اپنے مرنے کے بعد بھی میں نے سوچنا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ان بچوں کے مرنے کے بعد بھی میں نے سوچنا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ عورت کو چار طرف سے محبتیں ہر عورت کو ملتی ہیں، چار ایسی محبتیں ہیں جو ہر عورت کو ملتی ہیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کو محبت ملتی ہے، ایک اس کو بیوی کی حیثیت سے محبت ملتی ہے، ایک اس کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے، اور ایک اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے۔ اتنی یہ محبتیں اس کو ملتی ہیں کہ ان محبت کی وجہ سے اگر ماں ہے اور وہ بیٹے یا بیٹی کو کوئی بات کہہ دے دنیاوی بات، تو وہ بیٹا بیٹی مان جاتے ہیں، بیوی دنیاوی کوئی بات کہہ دے تو خاوند مان جاتا ہے، بہن بھائی سے اگر کوئی بات کہہ دے تو بھائی مان جاتا ہے، بیٹی والد سے کوئی بات کہہ دے تو والد مان جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت کے رشتے ہیں۔ تو جب یہ محبت کے رشتے دنیا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک دیندار عورت کو یہ چاہیے کہ ان رشتوں کو ایکسپلوئٹ کرے، ان رشتوں کو دین کے لیے استعمال کرے، اس محبت کو دین کے لیے استعمال کرے۔ دیکھیے، اگر ان عورتوں کو دنیاوی باتوں کی وجہ سے اپنے محرم مردوں سے دنیاوی چیزیں قبول کروا لیتی ہیں، تو جب عورت دین کی بات درد سے کرے گی، ان کے سامنے رکھے گی، تو وہ محرم مرد کیوں نہیں دین کی بات کو قبول کریں گے؟ عام طور پر عورت کو محبت ایک حیثیت سے جو ملتی ہے وہ ماں کی حیثیت سے ملتی ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد جو ہے ماں اور باپ کے مقابلے میں ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے، اس لیے وہ ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جانور کو پالتے ہیں اور وہ جانور جو ہے وہ بھی مانوس ہو جاتا ہے، اگر کوئی شیر کو بھی پالتا ہے تو شیر جو ہے اپنے پالنے والے کا لحاظ کر لیتا ہے، ہاتھی کو اگر کوئی پالتا ہے تو ہاتھی بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ ایک سرکس ہو رہا تھا اور شیر کے جو پالنے والی لڑکی تھی وہ اس کے ساتھ تھی، اس نے اس شیر کے منہ میں اپنا سر ڈال دیا مگر شیر نے اس کو بائٹ نہیں کیا۔ اسی طرح ایک ہاتھی تھا، اس کے چھ سات پالنے والے تھے، وہ لائن بنا کر لیٹ گئے، ہاتھی جو ہے ان کے اوپر سے گیا مگر ان کے اوپر قدم نہ رکھا، سائڈ پہ قدم رکھتے رکھتے اس پوری لائن کے اوپر سے گزر گیا۔ تو پتہ چلا کہ جس کو بھی پالا جاتا ہے اگر وہ جانور ہوتا ہے تو بھی وہ لحاظ کر لیتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، جس بچے کو پالیں گے وہ بچہ کیسے اپنی والدہ کا لحاظ نہیں کرے گا؟ جو بھی سلیم الفطرت انسان ہوگا، صحیح اچھی فطرت والا انسان ہوگا، اس کے دل میں اس کی ماں کی محبت ہمیشہ ہوگی۔ یہ تکلف والی بناوٹ والی محبت نہیں ہے، یہ سچی محبت ہے، ایک فطری محبت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتُ أَمِيلُ وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُ، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے مقابلے میں بچیاں جو ہیں وہ اپنی والدہ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ان کے قول کو، ان کی بات کو مانتی ہیں۔ تو واقعی ماں سے جو بچوں کو محبت ہوتی ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. اسی لیے ماں کی آنکھ سے نکلا ہوا جو آنسو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے. وہ کام جو تلوار نہیں کر سکتی وہ ماں کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کر لیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیٹی کا رشتہ آتا ہے, بیٹی رشتے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ میں نے یہاں کرنا ہی نہیں ہے, سب سمجھا رہے ہیں. ماں آخر میں ایک آنسو غم سے بہا دیتی ہے تو اسی وقت اس بیٹی کا دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا کر لیتی ہوں, جہاں آپ کروانا چاہتی ہیں میں وہاں کر لیتی ہوں. تو پتہ چلا کہ اولاد کو ماں سے فطری محبت ہوتی ہے. اسی طرح بیٹے سے کوئی بات منوانی ہو ماں آرام سے منوا لیتی ہے, اس کو ترکیبیں پتا ہے کہ میں بیٹے سے یوں کہوں گی تو یہ یوں مان جائے گا. تو جب دنیاوی کاموں کے لیے ہم اتنا پریشر کرتے ہیں بچوں کو, جس کا بیٹا کالج سکول نہیں جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ماں کیسے پریشر کر رہی ہوتی ہے, کبھی اس سے بولنا چھوڑ دے گی, کبھی کھانا کھانا چھوڑ دے گی, اس کے پیچھے پڑے گی کہ یہ قبول ہی نہیں ہے کہ تو سکول کالج نہ جا. اور آخر کار بچہ جو ہے وہ ماں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اس کے دل میں ماں کی محبت ہے, اللہ نے ایک یہ فطری محبت رکھ لی ہے. تو جب دنیاوی کاموں کے لیے یہ محبت استعمال ہو سکتی ہے تو اسی محبت کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو دین کی طرف بھی لایا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. ام سلیم کے خاوند تھے, ان کا نام تھا مالک بن نظر. مالک جو ہے کسی سفر پہ گئے, پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی واعظ و نصیحت سنی اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں اچھی لگیں اور آپ نے دین اسلام قبول کر لیا. تو ام سلیم نے دین اسلام قبول کر لیا. والد جو تھا ام سلیم کا جو خاوند تھا وہ ابھی سفر پہ تھا, وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس کے خاوند کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ تو نے کیوں مجھ سے پوچھے بغیر مشورہ کیے بغیر قبول کر لیا. اس نے کہا کہ تم لمبے سفر پہ تھے, مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اور میں شرک پر فوت نہ ہو جاؤں. تو ام سلیم کے خاوند نظر نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ابھی نہیں ہوتا, اور بیٹے سے بھی کہہ دیا کہ انس تو نے بھی مسلمان نہیں ہونا. ماں نے کہا نہیں بیٹا تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. یہاں سے باپ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمان ہو نہ ہونا, اور ماں کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جا. انس نے ایک نظر باپ پہ ڈالی, ایک نظر ماں پہ ڈالی اور وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا اور دین اسلام قبول کر لیا. تو پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے, بچے جو ہے وہ ماں کی بات مانتے ہیں. تو جب ماں کی بات بچے مانتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس محبت کو دین کے لیے استعمال کریں, اس کو دین پر لانے کے لیے استعمال کریں. پرانے زمانے میں صحابیات جو تھیں وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کرتی تھی, ان کا ذہن بناتی تھی, ان کے ذہن میں دین کا شوق ڈالتی تھی, اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہماری محبت ان کے دلوں میں ہے اور اس محبت کو استعمال خوب کرتی تھی. چنانچہ ایک صحابیہ تھی, ان کے چار بیٹے تھے. جب بھی وہ اپنے بچوں کو لے کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتی تو وہ ایک ہی بات کرتی کہ میں نے تمہارے ماموں کو بھی رسوا نہیں کیا اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. بچے چھوٹے تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تھوڑے عرصے بعد کسی ایک بچے نے پوچھ لیا کہ امی آپ کیا ہر مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھ کر یہی کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے ماموں کو بھی رسوا نہیں کیا اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. تو والدہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شادی سے پہلے بھی اپنی عزت کی حفاظت کی, اور تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شادی کے بعد بھی اپنی عزت کی حفاظت کی, تو میں بہت ہی پاک دامن عورت ہوں, میں نے اپنی حفاظت کی ہے. تو اب میں تم سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ تم چاروں جو میرے بیٹے ہو وہ دین کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دو اور تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی پوچھیں کہ کہاں ہے شہیدوں کی ماں، تو میں بھی انبیاء کے سامنے اس اعزاز والی بنوں کہ ہاں میں بھی شہیدوں کی ماں ہوں. اور پھر کہتی ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا اگر میری زندگی میں تم کو یہ شہادت ملی تو میں دیکھنے آؤں گی، میں دیکھوں گی کہ تم کو شہادت کس طرح ملی. اگر تو تمہیں چوٹ سامنے لگی ہوگی، سینے پہ لگی ہوگی، تو پھر میں بہت خوش ہوں گی تم سے، اور اگر تمہیں یہ چوٹ کمر پہ لگی ہوگی تو مجھے احساس ہو جائے گا کہ تم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. تو دیکھیے مائیں اپنے بچوں کے ذہن کیسے بناتی تھی، دین کے کاموں میں ان کی مدد کرنے کے لیے مائیں اپنے بچوں کے ذہن بناتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین کے اوپر لگانے کے لیے اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے حاکم تھے. اس وقت جو بادشاہ تھا وہ حجاج بن یوسف تھا. ان کی اور حجاج کی کچھ اختلاف ہو گیا اور انہوں نے حجاج کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا اور حجاج نے اپنا پورا لشکر لے کر ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. اتنا بڑا لشکر آیا اور ان پر حملہ کرنے والا تھا. انہوں نے اس حملے کے بدلے میں یہ سوچا کہ میں اب لڑائی کروں، مگر انہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے تو اب میں شہید ہونے والا ہوں، یہ مجھے مار دیں گے. اس حال میں یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، حضرت اسماء کے پاس، کہ اے میری والدہ میں ابھی شہید ہونے والا ہوں. اب سوچئے کوئی بیٹا اپنی ماں کو یہ کہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں تو ماں تو اس کو کہے گی تو یہاں چپ جا وہاں چپ جا، مگر یہ کہہ رہے میں شہید ہونے والا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میری اس شہادت میں میرا کوئی غرض دنیا نہیں ہے، دین کی وجہ سے یہ لڑائی میں لڑ رہا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو والدہ نے آگے سے کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تو حق کی وجہ سے لڑ رہا ہے یا تو ناحق لڑ رہا ہے. اگر تو ناحق لڑ رہا ہے تو تجھ سے خراب کوئی اور شخص ہے ہی نہیں، جو خود ناحق لڑنے کی وجہ سے خود بھی اپنے آپ کو شہید کروا رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کروا رہا ہے. اور اگر تو حق پر ہے تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تجھے شہادت مل جائے گی. آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے، میں بھی اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤں، بس میں نے کہا کہ میں آؤں اور آپ سے دعا کر دوں، دعا کے لیے کہوں. تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتی ہوں. اب سوچئے اس والدہ کی کیا حالت ہوگی جس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں میرا بیٹا شہید ہوگا. تو وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو رات کو لمبا لمبا قیام تیرے سامنے کرتا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے رات کو تیرے سامنے عبادتیں کی، جس نے گرمی میں دن میں روزے رکھے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے تیرے راستے میں اپنے آپ کو پیش کیا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو تجھ سے اپنی محبت کے اظہار میں لمبے لمبے سجدے کرتا تھا. اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے. اے اللہ آج اس کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے دنیا اور آخرت دونوں کا اجر عطا فرما. وہ شہید ہو گئے تھوڑی دیر بعد اور ان کی لاش کو اس ظالم نے چوک پہ لٹکا دیا، چوک پہ لٹکا کر اور اس لاش کے اوپر کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ دی. اور اس حال میں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے گلا جو ہے وہ اس لٹکنے کی وجہ سے وہ گلا جو ہے اس کے اندر لمبائی بھی بڑھ گئی. 40 دن تک ان کو اسی طرح لٹکا کے رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت اسماء کو پتا چلا کہ جی ان کی لاش کو اس طرح لٹکایا گیا ہے. جب ان کو پتا چلا تو اتنی ہمت والی وہ عورت تھی، وہ آئیں اور اس لاش کے پاس کھڑی ہو گئی. اور انہوں نے آواز لگائی کہ کون ہے جو اس سوار کو اپنی سواری سے اتارے گا. کیسی عورتیں ہوتی تھیں. کون ہے جو اس سوار کو اپنی سواری سے اتارے گا. لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور پھر انہوں نے ہمت کر کے ان کو وہاں سے اتارا اور دفنا دیا. تو دیکھیے جب ماں اپنے بچے کو دین کے لیے کہتی ہے, ماں اپنے بچے کو کسی طرف راغب کرتی ہے تو وہ بچی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. تو ماں کے دل میں بچی کی محبت ہوتی ہے, یہ ایسی محبت ہے کہ جس کو استعمال کر کے ماں اپنے بچے کو دین پر لے آ سکتی ہے. ماں باپ میں اگر اختلاف ہو جائے تو باپ کی نصیحت بچوں پہ اثر نہیں کرتی. اس لیے میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی آپس میں اختلاف نہ کرے, اختلاف کم کرے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو, باپ جو ہے بچے کو نصیحت کرتا ہے, ماں صرف ایک لفظ کہہ دیتی ہے کہ تیرے والد کا دماغ خراب ہے. یہ کہنے سے اب بچے کے اوپر والد کی کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے قوم کو کشتی سے میں ڈال کر اور لے گئے, بچا کر زمین سے لے گئے, اور ان کا بیٹا ان کے سامنے جو ہے وہ فوت ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ جو تھی ان کا آپس میں ان کے خاوند کے ساتھ اختلاف رائے تھا, اور بیٹے نے ماں کی بات مانی اور بیٹے نے والد جو کہ وقت کے نبی تھے ان کی بات نہیں مانی, تو وہ بھی غرق ہو گئے. تو پتہ چلا کہ ماں کا اثر جو ہے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک محبت جو عورت کو ملتی ہے وہ بحیثیت ماں کے ملتی ہے, اور اس محبت کی وجہ سے ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو دین کی طرف راغب کرے. ایک اور محبت جو ماں عورت کو ملتی ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ملتی ہے. خاوند جو ہے اس کا فطری جذبہ ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرتا ہے, اور اس محبت کی وجہ سے عورت کئی مرتبہ اپنے خاوند سے مختلف کام کروا لیتی ہے. کوئی عورتیں ہوتی ہیں جو اس محبت کو استعمال کرتی ہیں اور دنیاوی اغراض بھی حاصل کرتی ہیں, گھر کی چیزیں لے لی, جوتے کپڑے لے لیے. کچھ عورتیں اور اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں, گھر بنوا لیتی ہیں, کوئی اور بہت ہی زیادہ کچھ کروا لے تو اپنے نام جائیداد کروا لیتی ہیں. تو مختلف عورتیں اس محبت کو استعمال مختلف انداز سے کرتی ہیں. ایک ملکہ گزری ہے جس کا نام گلشن آرا تھا. دہلی میں انہوں نے شالیمار باغ جیسا ایک باغ بنوایا خاوند سے کہہ کر. نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی, اس نے ایک بڑا مقبرہ بنوایا. ممتاز محل اس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا. یہ تاج محل جو ہے یہ دنیا کا ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے. اور چوتھی عورت یہ بھی ملکہ تھی, زبیدہ خاتون. اس نے اپنے خاوند سے کہہ کر ایک نہر بنائی جو کہ لوگوں کو حج کے اندر مدد کرتی تھی. پانی کی نہر تھی, لوگ حج پہ جو جاتے وہ اس پانی میں سے فائدہ اٹھاتے, راستے میں پانی کا انتظام ان کے لیے رہتا, تو جانور بھی فائدہ اٹھاتے, مرد بھی فائدہ اٹھاتے, عورتیں بھی فائدہ اٹھاتی. تو اس طرح یہ نہر جو تھا وہ اس کے لیے, لوگوں کے لیے, حاجیوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن گئی. ان چاروں عورتوں نے اپنے خاوند سے کام کروائے اور خاوند نے کام کر دیے, تو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے اس کی محبت خاوند کے دل میں ہوتی ہے, اور اس محبت کی وجہ سے بیویاں کئی سارے کام اپنے خاوند سے کروا لیتی ہیں. ان چاروں عورتوں میں سے تین عورتوں نے بالکل بے فائدہ کام کروائے آخرت کے اعتبار سے. زبیدہ خاتون نے ایسا کام کرایا جو آخرت میں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. مگر بات یہ مسلم ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے محبت کی وجہ سے کئی سارے کام کروا لیتی ہے. قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ خاوند سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. قرآن پاک میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ خاوند سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. چنانچہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کرتا پھرتا, ہزاروں بچوں کا قاتل تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک تابوت کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے اس کی نظر سے گزرا، وہ اس کو قتل بھی کرنا چاہتا تھا مگر اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو، یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کو نہ کرو قتل، اور ہم کیا کریں گے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل نہ کرو شاید کہ وہ ہمیں نفع دے دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس عورت کے کہنے پر فرعون جیسے ظالم نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی اور انہوں نے اس بچے کو قتل نہ کیا اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند جو ہیں وہ فطری طور پہ بیویوں کی بات مانتے ہیں، تو جب دنیاوی اغراض میں بیوی اپنی بات منوا سکتی ہے تو پھر کیوں نہ دینی کام کروانے کے لیے بیوی اپنی اس محبت کو استعمال کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے، ام سلیم ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند حضرت مالک فوت ہو گئے تو ام سلیم کے ایک رشتہ دار تھے ابو طلحہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ام سلیم کی طرف رشتہ بھیجا۔ ابو طلحہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے بہت ہی زیادہ امیر گھرانے سے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے اور کسی بھی عورت کے لیے اگر ان کا رشتہ جاتا تو وہ رشتہ کبھی بھی منع نہ ہوتا۔ تو انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ بھیجا اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے اور ام سلیم جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے اتنی سمجھداری سے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھا کہ وہ دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم تو لکڑی کے بتوں کو پوجا کرتے ہو اور میں اس علیم و خبیر ذات کی عبادت کرتی ہوں، تو تمہارا اور میرا تو جوڑ ہی نہیں بن سکتا۔ اب ایسی ان کو بات کی کہ اس کے دل پہ جا کے یہ بات لگی تو اس کے دل میں نرمی آ گئی، تو انہوں نے پھر ان کو پیغام بھیجایا کہ دیکھو تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے رشتے کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے حق مہر دو اور میرا حق مہر یہ ہوگا کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کرام کی صف میں آ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب سے عجیب و غریب حق مہر جو ہے وہ ام سلیم کا تھا، کہ اس کا حق مہر جو تھا وہ دین اسلام قبول کرنا تھا۔ تو دیکھیے بیوی کے دل، میاں کے دل میں بیوی کی کیسی محبت ہوتی ہے کہ اپنے عقائد کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی اس محبت کو استعمال جہاں دنیا کے لیے کر سکتی ہے وہاں دین کے لیے بھی کرے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل وہ آدمی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، ظلم کیے، جنگیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر آئے تو اکرمہ جو تھے وہ ڈر گئے کہ اب تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، اور وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، اس کا نام ام حکیم تھا۔ ام حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو نبی تسلیم کرتی ہوں اور دین اسلام قبول کرتی ہوں، کیا مجھے امان ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم تجھے امان دیتے ہیں، تیرے اوپر اب کوئی بھی دوش نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے خاوند کو بھی امان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر وہ دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ ان کے پیچھے گئی۔ اب وہ اتنے دور بھاگ گئے تھے کہ وہ آگے کہیں سمندر کے قریب پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک کشتی لے کے نہر کے قریب پہنچے اور کشتی سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کے پیچھے پیچھے گئی اور انہوں نے بھی ایک کشتی کو لیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نہر کے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے کی کشتی جو ہے وہ مل گئی۔ انہوں نے اس کشتی میں سے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو امان دے دی ہے، آپ میرے ساتھ واپس چلے، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو بہت لمبا سفر کر کے یہ ان کے پاس پہنچی۔ بہت دنوں کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچی. اب انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ واپس گئے, راستے میں ایک جگہ آئی وہاں یہ دونوں ٹھہر گئے, اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. انہوں نے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں کیوں نہ ہم یہ میاں بیوی والے تعلقات یہاں پہ کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے, اس لیے میں تجھ پر حلال نہیں ہوں. جب تک تم یہ مسلمان نہیں ہو جاؤ گے ہم یہ تعلقات نہیں قائم کر سکتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہتی ہو ویسا میں کر لیتا ہوں. تو دیکھیے میاں بیوی کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے. آج خاوند بیوی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی میں اس لیے پردہ نہیں کر سکتی کہ خاوند نہیں مان رہا. ایسی بات ہی نہیں ہے, خاوند کیسے نہیں مانے گا. جب محبت سے بات سامنے رکھی جائے, سمجھداری سے بات سامنے رکھی جائے تو خاوند کیوں بات نہیں مانے گا. اور اسی طرح کئی مرتبہ خاوند جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہوتی, سنت پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہوتی, یہ محبت کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو دین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مشہور واقعہ ہے جنگ یرموک کا, کچھ صحابیات تھیں, مسلمانوں کی صف بنی ہوئی تھی اور رومیوں کے ساتھ جنگ تھی. بہت ہی زبردست قسم کا مارکا تھا, بہت سارے لوگ تھے, مسلمانوں کی طرف تھوڑے تھے اور کافر بہت بڑی مقدار میں تھے, بہت زیادہ مقدار میں تھے, اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور تھے. اتنی لمبی یہ جنگ ہو گئی کہ مسلمان تھک گئے, حتیٰ کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے. صحابیات نے دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ گئی کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم بیوہ ہو جائیں گی اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اور ان کو جذبہ دلایا کہ کفر کے اندر تم کتنے زیادہ لڑنے والے تھے اور اب تم لڑ نہیں رہے ہو. اس طرح کی باتیں کی کہ مسلمان فوج پھر واپس میدان میں آئی اور پھر آ کے انہوں نے جذبے کے ساتھ لڑائی کی اور جنگ کو جیت لیا. تو دیکھیے یہ بھی بیویاں ہیں, اور بیویوں اپنی محبت کو استعمال کر کے خاوندوں کو دین پہ لے کے آ رہی ہیں. تو دین پر لے کے آنے میں یہ محبت بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے استعمال ہو سکتی ہے. عورت کو ایک محبت جو اور ملتی ہے وہ بہن کی حیثیت سے ملتی ہے, ایک محبت اسے ماں کی حیثیت سے ملتی ہے, ایک بیوی کی حیثیت سے ملتی ہے, اور تیسری محبت اسے بہن کی حیثیت سے ملتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اور بھائی کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر پہ تھی, ہم نے اس کو بڑی محبت سے رکھا, اب یہ جو نئی جگہ پہ جا رہی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو چھپ چھپ کے کئی مرتبہ بھائی رو رہا ہوتا ہے, کئی مرتبہ سامنے رو رہا ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی کے دل میں بہن کی محبت ہوتی ہے. تو جب بھائی کے دل میں بہن کی ایسی محبت ہے اور بہن کئی مرتبہ دنیاوی اپنے اغراض بھائی سے پورے کروا لیتی ہے تو اس محبت کو استعمال کر کے دینی اغراض بھی پورے کروا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایک قبیلے کے اوپر جہاد کیا اور وہاں سے کچھ لوگ قیدی بنا کر آئے. ایک بڑی عمر کی عورت تھی, اس نے آ کے کہا کہ جاؤ اپنے صاحب کو کہہ دو کہ میں تمہارے صاحب کی یعنی تمہارے رسول کی بہن ہوں. سب حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی کون بہن ہوگی. تو ایک صحابی نے جا کے کہا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ ادھر. اس عورت نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ سعدیہ تمہاری رضائی ماں جو تھی اس کی بیٹی ہوں, آپ چھوٹے تھے تو میں آپ کو اپنی گود میں لے کر بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی اور آپ میرے ساتھ ہوتے تھے, اور آپ کو ایک مرتبہ چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے زخم ہو گیا تھا اور آپ نے نشاندہی کی کہ چوٹ آپ کو یہاں لگی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہاں اس چوٹ کا نشان جو ہے وہ ابھی بھی ان کے جسم پہ موجود ہے, تو آپ کو واقعی احساس ہوا کہ یہ تو میری رضائی بہن شیما ہے. تو جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہوا تو اپنی چادر جو ہے اس کو زمین پر بچھا دیا اور شیما سے کہا کہ شیما آؤ اس پہ بیٹھ جاؤ, تم تو میری بہن ہو, صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس کو اتنی زیادہ عزتیں دی جا رہی ہیں. چنانچہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہاں پہ قیدی بن کے آئی ہو, میں تو تم کو چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو, اگر یہاں رہنے میں تمہاری خوشی ہے تو تم یہاں رہو, اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو اپنے رشتہ داروں میں تو میں تمہیں وہاں بھی بھیج دوں گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں میرے رشتہ دار ہیں, میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیما کو واپس بھیجا, ساتھ تین غلام بھیجے, ایک ماندی بھیجی, اور بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دے کر اور آنسوؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا. تو دیکھیے یہ بھائی بہن کی جو محبت ہوتی ہے یہ بے مثال ہوتی ہے. تو جب اس محبت کی وجہ سے بہن اپنے اتنے سارے کام کروا لیتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ بھائی کو دین پر بھی لا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن یہ وضو کر رہے تھے, اور وضو کرتے کرتے ان کے پیر کا کچھ حصہ خشک رہ گیا. تو حضرت عائشہ کی نظر پڑ گئی, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن تم وضو کر رہے ہو, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ پیر کا وہ حصہ جو وضو کرتے وقت خشک رہ جائے گا اس حصے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بھائی نے یہ بات سنی اور انہوں نے پھر واپس وضو لوٹایا اور پھر واپس وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو پتہ چلا کہ بھائی جو ہوتے ہیں ان کے دل میں بہنوں کی محبت ہوتی ہے. بہن کو ایک محبت جو ملتی ہے جہاں باپ سے ملتی ہے, خاوند سے ملتی ہے, اسے بھائی سے بھی وہ محبت ملتی ہے, جس کی وجہ سے بھائی جو ہیں وہ بات مان لیتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. حالانکہ وہ اتنی زیادہ عمر کے نہ تھے, مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اب بس میں دین کی خدمت میں وقت گزاروں گا, پڑھنے پڑھانے میں, دین کے معاملات میں زندگی گزاروں گا, اب دوسرا نکاح نہیں کروں گا. حضرت حفصہ ام المومنین ان کی بہن تھی, وہ ان کے پاس آئیں اور ان کو فورس کیا کہ نہیں تم دوبارہ نکاح کرو, اور اتنی اچھے انداز سے بات سمجھائی کہ یہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے, نیک اولاد کا ہر ہر سانس جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں. اتنے اچھے انداز سے ان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ نکاح کرنے کے لیے پھر تیار ہو گئے. تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے اس کی محبت جو ہے وہ بہن کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کئی مرتبہ بہن کی بات کو مان جاتا ہے. تو اس لیے اگر گھر میں آپ بہن ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس بھائی کو محبت پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں. جہاں آپ سے اپنے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہاں آپ سے آپ کے محرم مردوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, آپ کے گھر کے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا, بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس چیز کے ذمہ دار ہیں ہم کہ ان کو ان تک اس دین کو پہنچائیں, ان کو اس آگ سے بچائیں جس آگ سے ہم ڈرتے ہیں. دیکھیے جہاں عورت کو ماں کی محبت ملتی ہے, ماں ہونے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے, بیوی ہونے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے, عورت کو بہن ہونے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے, اسی طرح عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی محبت ملتی ہے. باپ کو جو بیٹی سے محبت ہوتی ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. جو بیٹی کی سے محبت ہوتی ہے باپ کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی بیٹی کی شادی پر لگا دیتا ہے, مگر وہی بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو یہ فرض میں نے ادا کر لیا, مگر نہیں, وہ اس غم کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب میری بیٹی آگے جا رہی ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیسا معاملہ ہوگا, اس کے نئے جو گھر والے ہیں وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے یا برا برتاؤ کریں گے. اس پریشانی کے عالم میں اس کی دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے, حالانکہ اپنی زندگی کا سب کچھ لگا چکا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ بیٹی کو جو محبت ملتی ہے باپ سے اس کی مثال نہیں ہے. تو عورت کو چار زاویوں سے زبردست محبت ملتی ہے, اور ایک زاویہ یہ ہے کہ اس کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے زبردست محبت ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ جب پہنچے تو ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ابھی مکہ مکرمہ میں تھی. آپ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا, مگر آپ کے جو خاوند تھے ابو العاص انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو حضرت زینب مسلمان تھی, ان کے خاوند ابو العاص جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے. ابو العاص نے یہ اجازت دے دی تھی کہ جب بھی تم جانا چاہو تم مدینہ منورہ چلے جاؤ اپنے والد کے پاس. اسی اثنا میں جنگ بدر ہو گئی اور ابو العاص جو ہیں وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلے گئے, اور وہ جب لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گئے تو ان کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے داماد ابو العاص کو کافروں کی طرف سے لڑنے کی وجہ سے قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا, اور بیٹی جو تھی وہ مکہ مکرمہ میں تھی. مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا, صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کیا جائے گا, ایک بڑی رقم لی جائے گی ہر قیدی کے بدلے میں, اور پھر اس قیدی کو واپس بھیجا جائے گا, ورنہ تو قیدی کو یہیں پہ رکھ لیا جائے گا. چنانچہ دیکھنے کی بات ہے, عجیب بات ہے کہ ابو العاص کے فدیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب نے اپنے خاوند کے فدیے میں اپنا ہی ایک سونے کا ہار جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا. یہ وہ ہار تھا جو نبی علیہ السلام نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو جہاں فدیے آ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس ہار پر پڑی کہ یہ تو میری بیٹی نے بھیجا ہے اور یہ تو وہی ہار ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے, تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. آپ نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو یہ ہار جو ہے یہ ابو العاص کے بدلے میں ملا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس ہار کو بھی واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی واپس کر دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو صحابہ کرام نے مان لیا اور ہار بھی واپس کر دیا اور ابو العاص کو بھی واپس بھجوا دیا. تو دیکھیے والد کے دل میں بیٹی کی کیسی محبت ہوتی ہے کہ اگر کافر بھی ہے اس کافر کو بھی واپس بھیج رہے ہیں بیٹی کی وجہ سے. تو والد کے دل میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے, جب والد کے دل میں بیٹی کی ایسی محبت ہے تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس محبت کو صحیح رخ پر استعمال کرے. اس محبت کو استعمال کرتے وقت والد کو دین کی طرف بلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک ہتھیار آ جاتا ہے. بلکہ بیٹی کیا, بیٹی کی بیٹیاں بھی ایسی محبوب ہوتی ہیں کہ دل جو ہے وہ اس کے اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی, وہ مدینہ منورہ میں ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ نماز پہ لے جاتے, نماز کی امامت کرواتے اس حال میں کہ وہ ان کے کندھے پہ ہوتی, حتیٰ کہ جب آپ سجدے میں اور رکوع میں جاتے تو ان کو اپنے کندھے سے نیچے اتار دیتے, اور پھر جب واپس قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو چھوٹی امامہ کو پھر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے. تو ایسی محبت کا اظہار کرتے تو پتہ چلا کہ والد جو ہوتا ہے اس کے دل میں بیٹی کی شدید محبت ہوتی ہے. تو جب اس محبت کی وجہ سے بیٹیاں اتنی ساری باتیں منوا لیتی ہیں تو کیوں نہ وہ پھر والد کو دین کی بات بھی منوا لے. اور یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک مرتبہ بس والد سے بات کر دے, اب وہ نہیں مان رہے تو لڑائی کر کے ایک طرف ہو گئے. نہیں, جس طرح نلکے میں سے ٹپکا پانی نکلتا ہے وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے, اسی طرح جب وقتاً فوقتاً نرم بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی دل میں بھی دین کا ایک نرم گوشہ پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے محرم مردوں کی اصلاح جو ہے وہ عورتیں زبردست انداز میں کر سکتی ہیں, کیونکہ عورت کو چار جہت سے یہ محبت ملتی ہے. ماں کی حیثیت سے بھی محبت ملتی ہے, بیوی کی حیثیت سے بھی محبت ملتی ہے, بیٹی کی حیثیت سے بھی محبت ملتی ہے, اور بہن ہونے کی حیثیت سے بھی محبت ملتی ہے. تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ اس محبت کو صحیح رخ پر استعمال کرے, اور صحیح رخ پر استعمال کرنے کے بعد وہ اس عورت جو ہے وہ اپنے قریبی محرم مردوں کو دین کی طرف لے آئے. دیکھیے آج ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ہم خود بھی دین کو سیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو دین کی دعوت دیں. ذرا سوچئے، پہلی عورتیں اپنے محرم مردوں کو شہید ہونے کے لیے یوں تیار کر لیتی تھیں، مگر آج کی بیویاں جو ہیں وہ خاوندوں کو مسجد جانے کے لیے بھی تیار نہیں کر پاتی، مصلے پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں کر پاتی، سنت لباس کے لیے تیار نہیں کر پاتی. کتنی ایمانی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہاں تو جانوں کی بازیاں لگائی جایا کرتی تھی اور یہاں پر فقط اپنی خواہشات کی بھی قربانیاں نہیں دی جا سکتی. وہ کہتی ہیں کہ اگر خاوند نے داڑھی رکھ لی تو کیسا لگے گا، ایسا ہرگز نہ سوچیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا غم دل میں رکھیں. یاد رکھیے کہ جب باپ کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو بیٹی کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں متقی لوگوں کا باپ ہوں، لہذا جو متقی عورتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے روحانی باپ ہیں. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. اب بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے روحانی والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے ذبح ہونے پر دکھ محسوس کریں، تڑپا کریں اور اپنے گھروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مزین کریں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جب کسی پر مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بندہ اس سے کوئی میٹھے بول بول دیتا ہے تو اس کے میٹھے بول ہی اس کی ساری زندگی کی یاد بن جاتے ہیں. آج اسلام پر مشکل وقت ہے، ہر طرف عریانی فحاشی کا دور دورہ ہے، فیشن پرستی کا سیلاب آیا ہے. پہلے ٹی وی وی سی آر نے تباہی مچائی، اب یہ کیبل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سیل فون کا دور ہے، اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ بربادی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. بچے بچیاں گھنٹوں ایک دوسرے سے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کی دینی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اس دین کا جو دوری والا سیلاب جو آ چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے جہاں مردوں نے ہمت کرنی ہوگی وہاں عورتوں نے بھی ہمت کرنی ہوگی. مرد جو ہیں وہ مدارس کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے اور اللہ اللہ کی مجالس کے ذریعے سے یہ محنت کر رہے ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس محنت میں معاون بنے اور وہ اپنے محرم مردوں کو دین کی طرف لانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتی رہے. دیکھیے جو تو دین سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ تو بہترین ہے کہ وہ جو سیکھ رہی ہیں اس کو سکھانے کے لیے اور کوشش کریں، اور جو دین نہیں سیکھ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. جیسے جیسے دین کا علم آتا جائے گا ویسے ویسے پھر دین پر عمل کرنے کا شوق بھی بڑھتا جائے گا. کتنی زبردست بات ہوگی کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اس دین کے علم حاصل کرنے پر ہمیں علماء کی قطار میں کھڑا کیا جائے. کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن عام لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ آئیں گے تو عام بندے ان کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، جب کوئی عالم جو ہے وہ حوض کوثر پر پہنچے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو جام پلائیں گے حوض کوثر کا. تو کیسی عجیب بات ہوگی اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور کا جام پلائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ جی کیا بنا آگے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے محمد میں نے تیرے سینے کو علم کے لیے چنا تھا، اب مجھے لوگوں کے سامنے تیرا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے، چل میں نے تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو دیکھیے جن سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے چنیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیتے وقت ان کا حساب لیتے وقت شرم فرمائیں گے. تو اسی طرح جو بھی لوگ دین کا علم حاصل کریں گے ان کے ساتھ یہ حساب کتاب والا معاملہ یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج دین کا علم حاصل کریں، دین کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں. کوئی بہن ہوگی تو وہ بھائی کو دین کی دعوت دے، کوئی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کو دین کی دعوت دے، کوئی بیوی ہے تو وہ خاوند کو دین کی دعوت دے، اور اگر کوئی ماں ہے تو اپنی اولاد کو دین کی دعوت دے. دیکھیے ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر ایک ماں کھڑی ہے اور وہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہے کہ گلی میں اس کے بیٹے کو غنڈوں نے پکڑ لیا ہے، وہ اسے کھینچ رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، اس کی قمیض کھینچ رہے ہیں، اس کے سر پہ جوتے لگا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، تو ماں جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتی. اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. وہ آرام سے کھڑی نہیں رہے گی بلکہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، بھاگے گی، دوڑے گی، کہے گی کہ میرے بیٹے کو کون ہاتھ لگا رہا ہے. لیکن قیامت کے دن وہی ماں کھڑی ہوگی، اس کا بیٹا بے نمازی ہوگا، نافرمان ہوگا، سود کھانے والے ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کھانے والے کو اللہ کے فرشتے دھکے دے دے کے جہنم میں ڈالیں گے. اس وقت جب ماں دیکھ رہی ہوگی تو سوچئے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو اس وقت جو دل پہ گزر رہی ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا. آج جب ہم کسی اور بندے کا اپنے بیٹے کو ہاتھ لگانا برداشت نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بیوی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے خاوند کو کوئی لاٹیاں مار رہا ہے اور آپ دور کھڑی یہ دیکھ رہی ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. قیامت کے دن بیوی کے سامنے اس کے خاوند کو اگر درے مارے جائیں گے اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی. اگر آپ بہن ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ گلی میں کوئی بندہ آپ کی بہن کا دوپٹہ چھین رہا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اسے بے عزت ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگی تو اس کے جسم کا لباس خود بخود گر جائے گا. اللہ تعالی اس سے نگاہیں ہٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس بے پردہ ننگی عورت کو جہنم میں ڈال دے. اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ کاش میں دنیا میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کا کہہ دیتی، یہ پردہ کر لیتی تو آج یہ سب کے سامنے بے پردہ نہ ہوتی اور جہنم میں اوندے منہ نہ گرائی جاتی. اگر آج دنیا میں کوئی اپنے قریبی عزیز و قارب کو بے عزت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور اس کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا. لہذا آج اپنے قریبی لوگوں پر رحم کھائیں اور اپنے محبت کے تعلق کو نبھانے کا وقت آج ہے. چنانچہ اس دین پر خود بھی عمل کریں، اپنے قریبی مردوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے عذروں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.